حالات حاضرہ میں مختلف اور متنوع مسائل ہیں، ملکی بھی اور غیر ملکی بھی. میں چونکہ بیچ میں ایک مسئلہ ذرا زیادہ حساس ہے، اسے میں بعد میں بیان کروں گا. پہلے چند دیگر مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. غیر ملکی امور جو اس وقت دنیا میں خبروں میں ہیں، ان میں چائنا میں کانفرنس ہوئی ہے ون روڈ ون بیلٹ کے عنوان سے، وہی منصوبہ چائنا کا جو پہلے اس کی تشریح کی ہے کہ چائنا نے موجودہ صدر کے نظریے کے مطابق اپنی ترقی کا تیسرا مرحلہ شروع کیا ہے، تیسرا فیز ہے چائنا کا اپنی اقتصادی برتری کے لیے اور پوری دنیا پر اپنی حاکمیت کے لیے، کم از کم اقتصادی حاکمیت کے لیے. آغاز اس کا ماؤ زیڈونگ سے ہوا، جنہوں جو رہبر ہیں آزادی کے، اور موجودہ صدر شی انہوں نے اس کو آگے ارتقا دیا. چائنا کا یہ منصوبہ ہے کہ پوری دنیا کو تجارتی راستوں سے منسلک کیا جائے. جیسا قدیم دور میں ایک تجارتی راستہ چائنا ہی کی مرکزیت میں بنا تھا، شاہراہ ریشم یا شاہراہ ابریشم دونوں کہتے ہیں اس کو، سلک روڈ، جو کئی براعظموں سے گزرتا تھا، یعنی ایک طرف سے یورپ تک جا ملتا تھا اور ادھر سے ایشیا کے دور دراز علاقوں تک جاتا تھا. چونکہ چائنا ہی اس وقت بہت ساری تجارت کا مرکز تھا، لہذا عرب و عجم، غربی و شرقی سارے چائنا جاتے تھے مال خریدنے کے لیے، کشتیوں کے ذریعے بھی اور زمینی راستے سے. وہ زمینی راستہ شاہراہ ریشم کہلاتا تھا. چائنا نے اسی کو احیاء کر کے اب اس کو وسیع کر دیا، بلکہ اب چائنا شاہراہ ریشم یا ون روڈ نہیں ہے بلکہ جال کہہ لیں، پورا ریشم روڈ کا پورا جال پوری دنیا میں بچھا رہا ہے، جس میں آبی راستے بھی ہیں، دریائی راستوں سے بھی تجارت بڑھا رہا ہے، اور اہم ترین بندرگاہیں دنیا کی چائنا نے خرید لی ہیں، کچھ کرائے پہ لے لی ہیں، کچھ کو مختلف معاہدوں کے ذریعے سے حاصل کر لیا ہے. جو ویران تھیں، نا آباد تھیں، جس طرح گوادر بندرگاہ تھی پاکستان کی متروک اور توجہ ہی نہیں تھی پاکستان کی اس کی طرف، لیکن چائنا نے آ کر اس کو پاکستان کے لیے باقاعدہ ایک ریڑھ کی ہڈی بنا دیا اقتصاد کی. اسی طرح سے دیگر ممالک جو چائنا کے ارد گرد ہیں، شرق و غرب میں ہیں، اور زمینی راستے چائنا نے روڈ، گاڑیوں کے راستے بھی بنانا شروع کیے ہیں اور ٹرین پٹڑیاں بھی پوری دنیا میں بچھانا، ایشیا اور یورپ، اور یہ سرحدیں ساری گویا ختم کر دی ہیں چائنا نے. اس کے لیے جو منصوبہ چائنا نے اعلان کیا تھا ون روڈ ون بیلٹ کے نام سے، اس میں ہر ملک کے ساتھ پھر معاہدہ ہوا، جیسے پاکستان کے ساتھ ہوا کہ ہر ملک کے ساتھ چائنا کی اشتراک سے اقتصادی راہداریاں بن رہی ہیں، کوریڈور بن رہے ہیں، اور جس میں سے پاکستان کے ساتھ سی پیک کہلاتا ہے، چائنا پاکستان کوریڈور، اکنامک کوریڈور کا کہلاتا ہے. اسی طرح کا ہر ملک کے ساتھ اس نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے. جب یہ چائنا کا منصوبہ کھلا منظر عام پر آیا تو دیگر طاقتوں کو، اقتصادی طاقتوں کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح سے تو وہ ختم ہو جائیں گے، اور حقیقتاً ختم ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ حساسیت امریکہ کو ہی اور یورپی یونین کو ہی کہ چائنا کی اس ترقی سے اور اس منصوبے سے یہ محو ہو جائیں گے، اور یہ ان کا توہم نہیں ہے، حقیقت ہے یہ کہ یورپی یونین کسی حد تک محو ہونے کے قریب جا پہنچی ہے، اور امریکہ بھی بالکل اس دہلیز پہ، دہانے پہ چلا گیا ہے محو ہونے کے اقتصادی طاقت کے طور پر. اور پوری کوشش ہے ان کی کہ چائنا کے اس منصوبے کو ناکام کریں، لیکن چائنی اپنے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے ان کے پاس اور جو ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اور جو ان کی مستقبل کی سوچ ہے پوری دنیا کے متعلق، اس کے تناظر میں وہ مصمم ہیں اور مصر ہیں. اور اس کی ایک علامت ابھی جو چائنا میں اجلاس ہوا جس میں ہمارے وزیراعظم بھی گئے تھے اور انہوں نے شرکت کی، وہاں جا کر تقریر بھی کی، معاہدے بھی کیے. یہ اجلاس چائنا کا پہلے سابقہ تمام اجلاسات سے زیادہ کامیاب تر رہا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ نے، ٹرمپ نے کھل کے چائنا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اقتصادی تجارتی جنگ کا. اس جنگی حالت میں چائنا نے بہت بڑھ کر اب ترقی حاصل کر لی ہے، اس منصوبے کے اندر کامیابی ہوئی ہے. ہر جن پاکستان میں چائنا کو مشکلات کا سامنا ہوا ہے امریکی اور عرب ملکوں کی مداخلت کی وجہ سے، لیکن باقی ممالک میں چائنا کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی ہے. دو ملکوں میں ابھی تک چائنا کے لیے پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں، ایک ملائیشیا میں مہاتیر محمد کی طرف سے، اور ایک پاکستان میں موجودہ حکومت آنے کے بعد. اور مہاتیر اور موجودہ حکومت میں آپس میں کافی زیرن مماثلت دکھاتے ہیں، ہے نہیں ہیں لیکن دکھاتے ہیں کہ گویا مہاتیر کے نقش قدم پر چلتے ہیں. مہاتیر محمد آئے اور انہوں نے آ کر پاکستان کو جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک بھی انہوں نے نہیں سنی. باہر کیف وہ بھی پہلے چائنا کے لیے مشکلات کھڑی کی، لیکن اب مان گیا ہے، اب چائنا نے، چائنا اور مہاتیر کے آپس میں سمجھوتا ہو گیا ہے. اب پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں چائنا کے ساتھ جو بدمزگی پیدا ہوئی ہے اس کی کسی طرح تلافی کرے، لیکن ظاہر ہے کہ چائنی اپنے مفادات کی خاطر کرتے ہیں، انہیں اپنا مفاد عزیز ہے، وہ سیاسی انتقام نہیں لیتے یا بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، انہیں دور رس منصوبے بناتے ہیں اور اپنا ہدف حاصل کرنا جانتے ہیں، پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کی انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے. پاکستانی معیشت چائنا کے اس منصوبے کی وجہ سے بہت حد تک چائنا سے جڑ چکی تھی، لیکن موجودہ حکومت میں آ کر اس کو کافی دھچکا لگا ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نہ یار ملا نہ وصال صنم. آئی ایم ایف نے، چونکہ آئی ایم ایف ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو حکومتوں کو فنڈ دیتا ہے، ترقی پذیر ممالک کو، بہانہ یہ کہ ان کی ترقی کے لیے دیتا ہے، لیکن حقیقتاً ان کی اسارت کے لیے اور نابودی کے لیے ان کو دیتا ہے، جو امریکہ کے تسلط میں ہے، اس پر ہولڈ امریکہ کا ہے زیادہ. آئی ایم ایف نے پاکستان کو چائنا منصوبہ کنٹرول کرنے کی طرف مائل کیا ہے. عالمی مالیاتی اداروں کے ماہرین پاکستان میں آ کر اقتصادی امور کے کفیل بنے ہیں، انہوں نے آ کر ایسے بیانات دیے ہیں اور ایسی باتیں کی ہیں جس سے تھوڑا چائنا والے حساس ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کٹا نہیں ہے، چونکہ وہ معاہدے اپنی جگہ قائم ہیں، برقرار ہیں، ان کے اندر وہ پہلے جیسا جوش ولولہ شدت نہیں ہے، چونکہ شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے. چائنیز کو پاکستانی حکمرانوں کی نیتوں پر شک گزرا ہے کہ چائنا کے راز یہ کہیں امریکہ کے حوالے یا عالمی مالیاتی اداروں کے حوالے نہ کر دیں. باہر کے جو سفر وزیراعظم نے کیا ہے اس میں چائنا نے پاکستان کے وزیراعظم کو بھرپور طریقے سے موقع دیا ہے، تقریر بھی ہوئی ہے، ان کی معاہدے بھی چند ایک ہوئے ہیں، اور سی پیک کا دوسرے فیز کے بارے میں کچھ یاداشتیں، تفاہمات ہوئے ہیں. اور اگر جس طرح چائنا کی دلچسپی ہے اپنے ہدف میں اور پاکستان میں، اسے موقع ملتا ہے تو وہ مزید بھی کرے گا. لیکن یہ مسلم ہے کہ سی پیک جو اصل فائدہ ہے وہ چائنا کا ہی ہے. چائنا نے ایک طرح سے پاکستان کو کرائے پہ لے لیا، منڈی بنا لیا ہے، اپنا راستہ بنا لیا ہے، اور پاکستانیوں کو اس میں سے صرف چنگی ملے گی اور سامان اٹھانے کا لیبر ملے گا، اور یہ چیزیں پاکستان کے حصے میں آئیں گی. ورنہ زیادہ تر پاکستان کو قرضہ دے کے چائنا نے یہ سارا منصوبہ بنایا ہے، اور اس قرضے سے جو نتیجہ لینا ہے وہ سارا چائنا کا ہی ہوگا. اقتصادی راہداری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فائدہ سارا اس کا ہوگا. باہر کے پھر بھی پاکستان کا بہت فائدہ تھا، برابر کا حصہ نہیں تھا سی پیک میں پاکستان کا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کو بہت کچھ، چونکہ ایک سٹرکچر تو مل جانا تھا پاکستان کو روڈ مل جانے تھے، سڑکیں مل جانی تھیں، بہت سارے تجارتی مراکز مل جانے تھے، اور بہت سارے انرجی بجلی کی پیداوار کے بہت سارے کارخانے لگ جانے تھے، پلانٹ لگ جانے تھے، اور اس سے متعلقہ بہت ساری انڈسٹری لگ جانی تھی۔ ایک ملک کے اندر یہ ساری چیزوں کا آ جانا ہی، ہر چند مالک اس کا چائنا ہی ہو، لیکن ایک ملک کے اندر جب یہ سارا سرمایہ آتا ہے، یہ ساری فعالیت آتی ہے، تو اثر تو پڑتا ہے اس ملک کے لوگوں پر بھی، عام آدمی پر بھی، وہ ثانوی اثر ضرور پڑنا تھا، لیکن اسے تھوڑا دھچکا پہنچایا گیا ہے۔ ابھی بھی پاکستان کا جو اقتصادی معیشت کا بحران ہے وہ حل نہیں ہوا، وہ اسی طرح درمیان میں ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی کوئی آخری بات نہیں کی ان کے ساتھ، شرائط ایک ایک کر کے ساری اپنی منوا رہا ہے ان سے، چائنا کے سامنے بھی تھوڑا ان کو مشکوک بنا دیا، تو اس طرح ایک دھچکا لگا ہے۔ لیکن چائنا کا موجودہ اجلاس جو ہوا ہے، اس میں چائنا کی حوصلہ افزائی بہت ہوئی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ ہوئی ہے، اور اس حوصلہ افزائی کے نتیجے میں چائنا ممکن ہے کہ پھر معاملات کو پاکستان میں سلجھا لے۔ وینزویلا میں امریکہ مداخلت کر کے وہاں کی حکومت کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مسلحانہ جنگ وینزویلا میں دو تین دن سے شروع ہو گئی ہے، فوج حکومت کے ساتھ ہے اور باقی کچھ امریکہ کے حمایت یافتہ افراد وہ مسلحانہ کاروائیاں کرنے کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور انہی دنوں میں بالآخر یک طرفہ فیصلہ کوئی نہ کوئی ہونا ہے، یا امریکہ کے حامی جیتیں گے یا وینزویلا حکومت۔ وینزویلا حکومت کو روس کی اور چند دیگر ممالک کی حمایت حاصل ہے، جبکہ مخالفین کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ وینزویلا قدیم سے امریکہ مخالف ملک رہا ہے، مرکز رہا ہے، اور امریکہ اس خطے میں وینزویلا کا دشمن ہے۔ عالمی مسائل میں سے ایک بہت اہم رویداد جو شاید بہت جلدی ہی کسی بڑے حادثے کا یا بڑے کسی واقعے کا باعث بن جائے، وہ ایران امریکہ جنگ ہے آپس میں۔ امریکہ نے ایران پر جو پابندیاں عائد کی تھیں، ان پابندیوں میں جو تھوڑی بہت نرمی تھی، اب وہ اس نے ختم کر دی ہیں، اور 2 مئی سے، یعنی گزشتہ روز جو گزرا ہے، یہ امریکہ کی طرف سے پابندیوں کے اس سرکل کو مکمل کرنے کا دن تھا، کہ جس میں وہ ممالک جو ابھی تک ایران سے تیل لے رہے تھے، امریکہ نے ان پر بھی پابندیاں لگا دیے، استثناء ختم کر دیا ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے امریکی موجودہ حکومت کا کہ انہوں نے ایران کے تیل کی صادرات اور اس کی ایکسپورٹ کو 0 تک پہنچانا ہے، کہ ایران کا ایک قطرہ تیل بھی ایران سے باہر دوسرے ملکوں میں نہ بکے، اور ایرانی معیشت چونکہ اس کا دار و مدار سارا تیل کے اوپر ہے، اس لیے اگر تیل نہیں ان کا فروخت ہوتا تو ایرانی معیشت ختم ہو جائے گی، لوگ دباؤ میں آئیں گے، پھر سڑکوں پہ آئیں گے، وہی جو پرانا ان کا منصوبہ ہے کہ کسی طرح ایرانی عوام کو ایرانی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ لانا، مظاہرے کروانا، احتجاج کروانا اور حکومت کو گرانا، یہ ان کے منصوبے کا حصہ ہے۔ لیکن اس سارے حربوں کے باوجود ابھی دور دور تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، ہر چند ایرانی عوام شدید دباؤ میں ہیں، فوق العادہ غیر معمولی دباؤ کے اندر ہیں، پھر بھی ایرانی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے سختی کے ساتھ، دشواری کے ساتھ، اور ایرانی حکومت اور خصوصاً رہبر معظم کی تاکیدات کے ساتھ یہ مسئلہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری طرف سے باقاعدہ طور پر اسرائیل اور سعودی عرب، جن میں اب مکمل طور پر آپس میں اتحاد ہو چکا ہے ایران کے خلاف، یہ دوسرے، یعنی ایک اے پلان بنایا ہوا ہے امریکہ نے کہ معیشت تنگ کر کے، پابندیاں لگا کے، تیل کی برآمدات کو روک کر ہم ایران کی حکومت گرائیں، یہ ایک اے پلان ہے ان کا۔ بی پلان میں ان کے یہ شامل ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب دونوں مل کر ایران پر حملہ کریں یا لبنان پر حملہ کریں، لبنان پر حملہ کریں تو بھی ایران اس میں شامل ہوگا، اور اگر خود ایران کے اوپر دونوں مل کر حملہ کریں تو بھی ایران ہی ہدف ہوگا، یہ ان کا بی پلان ہے۔ اور ایران نے دونوں کے لیے، مقابلے کے لیے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی ہے، خصوصاً جنگ اگر اسرائیل چھیڑنا چاہتا ہے، جرت نہیں ہے ان میں جنگ چھیڑنے کی۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ حفظہ اللہ، ان کا بھی گزشتہ دو ہفتوں سے مسلسل کئی بیان آ چکے ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ گویا انہیں بھی لگ رہا ہے کہ جنگ قریب الوقوع ہے، ہوگی جنگ، یہ کریں گے اسی حماقت، لہٰذا اپنی آمادگی کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے، ان کو بھی آگاہ کیا ہے کہ اگر تم نے جنگ کی تو پھر تمہارے ساتھ ہوگا کیا، تمہارا حشر کیا ہوگا۔ یہ حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، اور باقی خطے کے حالات جو جس طرح سے بن رہے ہیں، وہ بھی عالمی جرائد نے بھی، میڈیا نے بھی اس طرف توجہ کرنا شروع کر دی ہے کہ انہیں بھی لگ رہا ہے کہ گویا جنگ کے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس بیچ میں ایرانی وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، اور امریکہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، یہ باقی ممالک سعودی عرب اور یہ گرجتے ہیں لیکن یہ برسیں گے نہیں، چونکہ انہیں ایک تو خود جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے، دوسرا ایران کی طاقت کا ان کو اندازہ ہے، اور یہ کہ اس میں کیا ہوگا۔ ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ایران کا تیل نہیں بکے گا دنیا میں اور خلیج سے نہیں گزرے گا تو پھر کسی کا بھی تیل، خلیجی ممالک میں سے کسی کا بھی پٹرولیم نہیں بکے گا، چونکہ وہ گزرگاہ جہاں سے تیل کے ٹینکر گزرتے ہیں وہ ایران کے کنٹرول میں ہیں، تنگہ ہرمز، وہ خلیج کے اندر وہ جگہ جہاں سے کشتیاں گزرتی ہیں، تیل کے بڑے ٹینکر گزرتے ہیں۔ ایران نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے، نہ قطر کا تیل گزرے گا، نہ کویت کا تیل گزرے گا، نہ بحرین کا تیل گزرے گا، کسی ملک کا تیل پھر وہاں سے نہیں ہو سکتا، سعودی عرب رہ جائے گا، چونکہ سعودی عرب اس خطے سے باہر ہے۔ سعودی عرب کے لیے انہوں نے باب المندب کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے، جو یمن کی بندرگاہ ہے اور ابھی تک ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا کے قبضے میں ہیں، جو پہلے انہوں نے ایک دفعہ بند کی بھی تھی تجربے کے طور پر، اور وہاں سے سعودی عرب کا تیل بھی نہیں گزرے گا، اور تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمانوں پہ جا پہنچی ہیں، اور معمولی سا بھی اگر ایک آدھ فائر بھی ہوتا ہے خلیج کے اندر تو پھر تیل جس سطح پہ جا پہنچے گا وہ دنیا کی پوری اقتصاد پر اثر انداز ہوگا۔ امریکہ کے اندر ہی کچھ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو، چونکہ اس سے عالمی معیشت بیٹھ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، دنیا کا بڑا حصہ تیل کا خلیج سے جاتا ہے، اور خلیج میں اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ ہوگی ہی تیل کی جنگ، پہلے زمین کی جنگ ہوتی تھی، سرزمینوں کی جنگ تھی، یہ ہے ہی تیل کی جنگ ہے۔ اور ایران تیل اپنا جب باہر نہیں بھیج سکتا تو وہ تو آسودہ ہے کہ ہمارا تیل تو باہر نہیں جا رہا، تو اب ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی اور کا بھی نہ جائے، اور تیل کی درآمد برآمد روکنا مشکل نہیں ہوتا، چونکہ تیل خود ایک بم ہوتا ہے، اگر تیل کے ٹینکر کو ایک گولہ بھی لگ جائے تو وہ گولہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پورا ایک ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے، اور اس طرح وہ ٹینکر خود ہی جنگ کے شعلے بن جائیں گے، اور جتنے سمندر ہیں، بلکہ ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ نہر سویز تک جو مصر سے راستہ، دریائی راستہ گزرتا ہے، وہاں تک ہماری قلمرو ہوگی جنگ کی، اور نہر سویز سے بھی کوئی جہاز تجارتی پاس نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حزب اللہ ایک قوی بازو ہے، توانا بازو ہے ایران کا، اور یمن کے اندر بھی ایران کی توانائی سب نے دیکھ لی ہے، عراق کے اندر ایران کا اثر رسوخ دیکھ لیا ہے۔ اسرائیل کو اس وجہ سے بھی تشویش ہے کہ اسرائیل ابھی ایک ایسے دوراہے پر ہے کہ یا پہل کرے، حزب اللہ پر حملہ کرے، اس صورت میں پورا اسرائیل خطرے میں ہے، یا پھر جولان پہاڑیاں ان سے ہاتھ اٹھا لے، چونکہ اگر اسرائیل نے حملہ نہ کیا تو حزب اللہ نے یقیناً کرنا ہے جولان کی پہاڑیوں کو آزاد کرانے کے لیے، جو انہوں نے واضح اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ خطرہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر اور پوری دنیا کی معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے، جس میں ابھی صرف اعلان ہوا ہے تو پاکستان میں 14 روپے فی لیٹر تیل بڑھ گیا ہے، مہنگا ہو گیا ہے پٹرول، اور پاکستان میں پٹرول مہنگا جب ہوتا ہے تو ہر چیز، بھنڈی اور ٹماٹر اور ہر چیز، خود ہی گوبھی مہنگی ہو جاتی ہے، بے شک ان کا تیل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تیل کے بغیر پاکستان میں اگتی ہیں، لیکن پٹرولیم اس وقت اصل تجارتی متاع ہے جو عالمی منڈیوں کے نرخ اور ریٹ جو متعین کرتا ہے۔ یہ ایک اہم رویداد ہے جو دنیا میں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ چند مسائل اور بھی ہیں، جیسے کشمیر کے اندر جو تشدد ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر حالات پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک حد تک شدت ان کے اندر آ گئی ہے۔ پورا خطہ اس وقت معمول سے ہٹ کر ایک خوفناک حالت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ملک کے اندر مسائل میں جاری میں ایک تو کراچی کے اندر لاپتہ افراد، شیعہ مومنین جوان جو گزشتہ کچھ عرصے سے اٹھا لیے گئے ہیں اور لاپتہ کر دیے گئے ہیں، انہیں نہ ان کے اوپر مقدمات چلائے گئے ہیں، نہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے، نہ انہیں آزادی دی جا رہی ہے۔ ایک بڑی تعداد کراچی سے بالخصوص اٹھائے گئے ہیں، ویسے ملک بھر سے ایسے افراد کو اغوا کیا گیا ہے، لاپتہ کیا گیا ہے۔ ان کے اہل خاندان نے اور ان کے ہمراہ دیگر بعض افراد نے اچھی خاصی تعداد میں کراچی میں صدر پاکستان کے گھر کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے، احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے عزیزوں کو واپس لایا جائے۔ خوب حق بنتا ہے ان سب کا اور ساری قوم کا کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں، چونکہ انتہائی بونڈا طریقہ ہے، اگر ملکی آئین کے خلاف، ملکی سلامتی کے خلاف اور ملکی صورتحال کے خلاف اگر کوئی شخص کوئی جرم مرتکب ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو عدالتی نظام اسی کے لیے ہے، پولیس کا نظام اسی کے لیے ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کے خلاف اقدام کیا جائے، پولیس اس کو گرفتار کرے اور پھر گرفتار کر کے اسے عدالتوں میں پیش کرے، اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اور اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے سزا دی جائے، اگر ایسے نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن پاکستان میں یہ کام نہیں ہو رہا، اور اس کے بجائے ماورائے عدالت مختلف محکمے اپنے خود ساختہ اختیارات لے کر ان اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں، عدالتوں کا کام بھی خود کر رہے ہیں، پولیس کا کام بھی خود کر رہے ہیں، ہر بے لگام اور بے مہار انداز سے جس کو چاہتے ہیں جہاں سے مرضی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اس طرح ایک دہشت کی فضا پورے ملک کے اندر۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جس خاندان کا فرد اٹھایا گیا ہے اس خاندان پہ کیا گزرتی ہے، جب انہیں اپنے عزیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ پتہ ہو کہ اسے جیل میں بند کر دیا گیا تو کچھ ڈھارس ہوتی ہے، اگر اسے پتہ ہو کس محکمے کے پاس ہے اسے ڈھارس ہوتی ہے کہ پتہ تو ہے، لیکن یہی پتہ نہ ہو کہ وہ زندہ بھی ہے، وہ مر گیا ہے، اسے شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے، اسے اذیتیں پھیلا رہے ہیں، خوب بچے ہیں ان کے، خواتین ہیں ان کی، ایک پورا خاندان، ایک بڑی جمعیت ایک فرد کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ ممکن ہے وہ فرد جس کو اسیر کیا ہوا ہے وہ ممکن ہے تکلیف میں نہ ہو، لیکن اس کے خاندان جس کر وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہ توصیف سے باہر ہے، اور اس طرف ذرا بھی پاکستانی لوگوں کا ضمیر توجہ نہیں کرتا کہ کتنی آزار و اذیت لوگوں کو دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی بھی دنیا میں ہو رہی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو انصاف میسر نہیں ہے۔ اگر غلطی کریں تو بھی، غلطی نہ کریں تو بھی، انصاف کی کوئی امید یہاں نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے دعوے دار، عدلیہ کے سربراہ، ان کی بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ تیس مار خان عدلیہ کے سربراہ بھی بنے ہیں جنہوں نے ہر شعبے میں مداخلت کی ہے، ہر شعبے کو ڈسٹرب کیا ہے، ہر طرف انہوں نے جا کر نامعقول کام کیا ہے، اگر نہیں کیا تو فقط عدلیہ کو سنوارنے کا کام نہیں کیا، عدلیہ کو توجہ نہیں کی کہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں لاپتہ ہوتے ہیں؟ لاپتہ ہونا کس قدر غیر انسانی کام ہے کہ حکومت اٹھا کے لاپتہ کر دے۔ حکومت ہے، ریاست ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ بتاؤ ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ آپ کا عزیز ہے، اس کے اوپر یہ الزام ہے، اس الزام کے لیے ہم اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، فلاں جگہ لے جا رہے ہیں، چوروں کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح اور قاتلوں کی طرح اٹھا کر کسی کو اس طرح عذاب دینا، اس کے گھر والوں کو عذاب دینا، یہ نامناسب طریقہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے سب اس پر خاموش ہیں، جو آواز اٹھاتے ہیں وہ خود لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان سارے اسیروں کو اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ رہائی عطا فرمائے اور انہیں اپنے خاندانوں کی آغوش میں اللہ تعالیٰ واپس پہنچائے انشاءاللہ، اور خداوند تعالیٰ ان کے اہل خاندان کو صبر عطا فرمائے اور ہمت دے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر چند اور مسائل تھے، لیکن جو مہم ترین مسئلہ ہے جسے چاہتا ہوں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، وہ سابقہ ہفتے پاکستانی افواج کے ترجمان میجر جنرل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اہم امور انہوں نے بیان کیے ہیں صحافیوں کی موجودگی میں، سینئر صحافی اور ملکی میڈیا کے سامنے کئی مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں جو ملک کے اندر اس وقت حساسیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے جو مسئلہ مربوط ہے اور اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انہوں نے مدارس دینیہ کے متعلق خصوصیت کے ساتھ بہت واضح دو ٹوک فیصلہ سنایا ہے، جس کے بعد میڈیا میں بھی کسی حد تک بات ہو رہی ہے، لیکن میڈیا سے ہٹ کر تینی حلقوں کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے ملک کے اندر ناامنی، بدامنی اور دہشت گردی کے عوامل چار ذکر کیے ہیں۔ ایک کشمیر مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ملک کے اندر یہ حالات بنے ہیں، دوسرا انہوں نے افغانستان جنگ کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور کھل کے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ افغان جنگ جس کو جہاد کا نام دیا گیا تھا اور اس جہاد میں پاکستان کو ملوث کیا گیا، یہ غلطی تھی اور اسی سے پاکستان کے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اور اب اسے ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ انہوں نے ہندوستان کا ذکر کیا کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ چونکہ عداوت رکھتا ہے اور پاکستان کے حالات میں مداخلت کرتا ہے، اور چوتھی چیز انہوں نے مدارس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی ناامنی میں مدارس کا بھی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ ایک مدارس سے جڑی ہوئی بات یا ملک کے اندر ایران اور سعودی عرب کا بھی نام لیا ہے کہ ان کی پراکسی جنگ، نیابتی جنگ بھی پاکستان میں ہوئی ہے، یعنی ان دونوں کا بھی انہوں نے تاثر دیا ہے کہ زیادہ اس مسئلے کو کھولا نہیں ہے انہوں نے، لیکن یہ اعتراف ہے کہ سعودی عرب انہوں نے ساتھ ایران کا بھی، چونکہ شاعری میں ہوتا ہے کہ وزن ملانا ضروری ہوتا ہے، ردیف پورا کرنا، شعر ورنہ نامکمل رہ جاتا ہے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب کی وجہ سے بھی پاکستان میں ناامنی ہے، اس بات کو آگے کھولا نہیں انہوں نے۔ اور یہ خوبی ہے ان کی، اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی اور منفرد نوعیت کی تھی اور بہت واضح واشگاف الفاظ میں بائیں کہ مسلح افواج عموماً اس طرح کے باسوں میں پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں بھی تو اس طرح دو ٹوک موقف نہیں اختیار کرتے، چونکہ ان کا شعبہ علیحدہ ہے اور ملکی حکومت انتظامیہ علیحدہ ہے. وہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے راولپنڈی میں 2013 میں ہونے والے عاشور کے واقعہ کو کھولا تھا انہی نے, فوجی ترجمان نے, اور اس میں واضح طور پر کہا کہ اس وقت جو عاشور کا واقعہ ہوا تھا اور عاشور کے دن جلوس میں پتھرا ہوا تھا, پھر جلوس کے طرف سے رد عمل ظاہر ہوا اور مسجد و مدرسہ وہاں اس کے اوپر حملہ ہوا, آگ لگائی گئی اور بندے مارے گئے, اور پھر بڑی داستان ایک طولانی کر دی گئی کہ وہاں کتنے لوگوں کے سر کاٹے گئے ہیں, کتنے لوگوں کے پیٹ کاٹے گئے ہیں, کتنی عورتیں ذبح ہوئی ہیں, اور پھر بڑھا چڑھا کر اسے بہت دور لے گئے تھے بات. اور کہہ یہ جا رہے تھے کہ مدرسے اور مسجد کے اوپر جو حملہ ہوا یہ شرکائے جلوس نے کیا تھا. میجر جنرل آصف غفور صاحب نے, زہرن یہی تھے اس وقت, انہوں نے کی تھی پریس کانفرنس کہ ایسے نہیں ہوا جو میڈیا نے پیش کیا یا جو تاثر دیا گیا, بلکہ جلوس کے اوپر بھی پتھراؤ ایک گروپ نے کیا, پھر انہوں نے ہی مسجد کو بھی آگ لگائی, مدرسے کو بھی آگ لگائی, اور اندر دو تین جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھی انہوں نے ہی کی, اور اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے جن کا مدرسہ تھا اور مسجد تھی. یہ انہوں نے بہت کھل کے پردہ ہٹایا اور نقاب کشائی کی واضح طور پر کہ یہ عوامل تھے جنہوں نے یہ راولپنڈی کا مسئلہ بنایا تھا. ابھی انہوں نے اپنی اس گفتگو میں اشارتاً بات کی ہے کہ سعودی عرب ساتھ, انہوں نے ایران کا بھی کہا کہ ان کی نیابتی جنگ کا بھی پاکستان میں اثرات پائے جاتے ہیں. خوب, یہ موضوع بہت حساس ہے پاکستان میں ناامنی کی وجوہات. چند ایک انہوں نے ذکر کی ہیں اور ٹھیک ذکر کی ہیں, لیکن چند ایک جو ذکر کی ہیں اس کو ذرا توجہ کی ضرورت ہے, اور چند وجوہات انہوں نے نہیں ذکر کیں یا ان کے نزدیک وہ وجوہات ہیں نہیں ہیں, تشخیص ان کی نہیں ہے, یا ہیں اور مصلحت نہیں ہے کہ ان وجوہات کو پیش کیا جائے. باہر کیف مدارس کا انہوں نے بیچ میں خصوصیت سے نام بھی لیا اور وضاحت بھی کی, کچھ معلومات بھی دیں, اور پھر اس کے بعد رائے حل بھی پیش کر دی اور کہا کہ ہم نے مدارس کے وفاق جو ذمہ دار ادارے ہیں چار پانچ مختلف مسالک کے, ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مدارس کو, دینی مدارس کو اب سرکاری تحویل میں لے لیا جائے گا اور انہیں وزارت تعلیم کے ماتحت قرار دیا جائے گا, اور ان کے اندر سرکاری ٹیچر پڑھائیں گے اب آ کر, اور نصاب بھی حکومت بنائے گی. یہ حکومت کے وزیر نے اعلان نہیں کیا بلکہ فوج کے ترجمان نے کیا, اور ظاہر ہے کہ فوج کے ترجمان, افواج کے ترجمان کی طرف سے یہ بات ہو تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, یعنی یہ کام اب ہوگا اور طاقت کے ذریعے ہوگا, چونکہ فوج ایک طاقت کا سمبل ہے اور طاقت کا ایک آئیکن ہے. فوج جو بات کرتی ہے وہ آئین کا حوالہ نہیں دیتے, عموماً طاقت اس کے اندر زیر ہوتی ہے, شامل ہوتی ہے, کہ یعنی یہ کام ہوگا. ابھی اسی حوالے سے تشویش پیدا ہوئی, بعض مسالک نے کھل کے اس کی مخالفت کی, جیسے مولانا فضل الرحمان جو دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سیاسی لیڈر و رہنما ہیں اور مدارس کی بھی کفالت و سرپرستی کرتے ہیں, انہوں نے کھل کے پریس کانفرنس کر کے تو اس ساری تجویز کو رد کر دیا, اور وفاق المدارس اور تنظیمات مدارس کو انہوں نے منع کر دیا کہ اب حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے, چونکہ حکومت کے ساتھ جو ہماری بات چیت طے ہوئی تھی اور اس میں جو طے ہوا تھا یہ وہ باتیں نہیں تھیں, اس میں کچھ اور باتیں تھیں, اور انہوں نے کسی اور طرح سے اس کو پیش کر دیا ہے. باہر کیف یہ غور طلب مسائل جو ہیں وہ یہ کہ مدارس دینیہ کے بارے میں جو انہوں نے کچھ عرصے سے یہ صحافتی حلقوں میں یہ اصطلاح چل رہی ہے اور سیاسی حلقوں میں بھی یہ بات چل رہی ہے اور انتظامی سلامتی کے حلقوں میں بھی, کہ مدارس کو قومی دائرے میں لایا جائے, مین سٹریم میں ان کو لایا جائے, اصل بہو میں ان کو لایا جائے مدارس کو, اور فوج کے ترجمان نے جو معلومات پریس کانفرنس میں صحافیوں کو دی ہیں ان کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر مدارس 1980 کے بعد بنے ہیں، 90 کی دہائی میں زیادہ مدارس بنے ہیں. پہلے انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل 247 مدارس تھے، پھر یہ بڑھ کر تعداد ان کی کچھ بڑی، اور آج اس وقت موجود جو 80 اور 90 کی دہائی میں جو مدارس، یعنی افغانستان جنگ کے دوران جو مدارس کثرت سے بنے ہیں، تو اس وقت 30,000 مدارس سارے مسالک کے مجموعی ملا کے پاکستان کے اندر ہیں، جن میں 2.5 ملین طلاب تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ مدارس ان کے بقول کے ان میں سے 100 سے کم مدارس ہیں، 100 سے کم مدارس ہیں جن میں باقاعدہ طور پر شدت پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے، جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. باقی مدارس کا نہ شدت پسندی سے کوئی تعلق ہے. یہ فوج کے ترجمان کی گواہی ہے کہ نہ ان کا تعلق ہے دہشت گردی سے اور نہ وہ شدت پسندانہ تعلیم دے رہے ہیں. 100 سے کم مدارس اس کام میں ملوث ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، باقیوں کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن جو قانون بنا رہے ہیں اور جو تبدیلی لا رہے ہیں اس کے اندر 30,000 سب مدارس کے لیے. اب ممکن ہے یہ معلومات جو انہوں نے دی ہیں ایسی نہ ہو، کہ یقیناً ایسے ہی ہے، مثلا مدارس کی تعداد 30,000 نہیں ہے، زیادہ ہے پاکستان کے اندر، اور طلاب کی تعداد بھی جو رجسٹرڈ وفاق کے نام باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. 2.5 ملین تو صرف دیوبند کے طلاب ہیں، 12-13 لاکھ کے قریب بریلوی مکتب فکر کے طلاب ہیں، اور اسی طرح تقریباً کوئی 1,00,000 سے اوپر تعداد اہل حدیث کے طلاب کی بنتی ہے، اور سب سے پیچھے مدارس کے طلاب کی تعداد کے لحاظ سے شیعہ ہیں. شیعہ کے مدارس کی تعداد بہت ہی قلیل ہے، مدارس بھی، اور طلاب کی تعداد مدارس سے بھی قلیل ہے. مجموعی جو اعداد و شمار ذکر کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کے مدارس کے مجموعی تعداد میں سے 3% شیعہ طلاب شمار ہوتے ہیں، 3% ہیں. اور اگر تفتیش کی جائے، تحقیق کی جائے، تو شاید یہ سب ملا کے ہوں گے، قم نجف کے طلاب بھی ملا کے بنتے ہوں گے، تو پھر 3% ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر صرف پاکستانی مدارس میں دیکھا جائے تو اس سے بھی کم ہیں تعداد، شیعہ مدارس میں کم ہیں. وہ 2.5 ملین ہیں اور 1,00,000 کی تعداد میں ہیں، اور ہم سارے ملا کے بھی 2,000 نہیں بنتے. لیکن جب یہ 100 سے کم ممالک جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے تمام 30,000 مدارس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے کہ سارے 30,000 مدارس کو سرکاری تحویل میں دے دیا جائے. یہ موضوع ذرا مفصل ہے، میں یا بعض سرخیوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ کسی اور نشست میں کسی اور ماحول میں گفتگو ہونے والی ہے. یہاں صرف وہ جو قوم کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، آگاہی کے لیے ضروری باتیں ہیں، میں وہ یہاں عرض کر رہا ہوں. خوب ہم اس کا جائزہ لیں ایک ایک کر کے ان مسائل کا، کہ یہ جو 100 مدارس یا 100 سے کم تعداد مدارس دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہ کس طرح دہشت گردی میں چلے گئے ہیں؟ آپ نے خود کہا ہے کہ جہادی کلچر کی وجہ سے گئے ہیں. خوب پاکستان میں یہ جہاد کس نے شروع کیا ہے؟ علماء نے شروع کیا ہے، طلاب نے شروع کیا ہے، مدرسوں نے شروع کیا. کون سا مدرسہ ہے جس نے پاکستان میں، کسی بھی پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں جہاد کا اعلان کر دیا ہو؟ خوب یہ حکمرانوں نے کیا ہے جہاد کا اعلان. افغانستان کی جنگ مدارس نے شروع نہیں کی کسی بھی مسلک کے، نہ دیوبند کے مسلک نے شروع کیا، نہ بریلوی مسلک نے، نہ شیعہ نے، نہ اہل حدیث نے شروع کی ہے، حکومت نے شروع کی ہے، ضیاء الحق نے شروع کی ہے. ضیاء الحق فوجی سربراہ تھے، اس وقت کی فوج نے شروع کی ہے. اور جنگ لڑنے کے لیے آپ نے عنوان جہاد کا دیا ہے کہ کفر کی ریاست نے اسلامی ریاست افغانستان پہ حملہ کیا ہے تو جہاد ہے، جہاد کے لیے آپ نے مدارس کو چنا، خود بنائے مدارس کو دہشت گردی کا مرکز، جہادی مرکز، ورنہ مدارس کا کیا ربط تھا جنگوں سے اور جہاد سے؟ یہاں سے اٹھا کے ان کو لے گئے، وہاں جا کر ان سے جنگیں کروائیں، انہیں سے نکلے ہوئے لوگوں کو طالبان بنایا، پھر اس کے بعد کرتے کرتے، اور یہی مدارس آج دہشت گردی شروع ہو گئے۔ یعنی بہت تعجب کی بات ہے کہ جن حکمرانوں نے مدارس کو تعلیم سے ہٹا کے جنگ میں جھونکا، دہشت گردی میں جھونکا، وہی آج ان کے اوپر کیس بھی چلا رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کر رہے ہیں، تو آپ نے خود کروائی ہے ان سے۔ اب اگر حل کرنا ہے مسئلہ، چلیں، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلطیاں ہیں ہماری، انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے، موجودہ جو سربراہ ہیں افواج کے، کہ اچھی مثبت تعمیری سوچ موجودہ سربراہ رکھتے ہیں باقی گزشتہ سربراہان کی نسبت۔ یعنی پہلے کسی سربراہ نے، نہ فوج کے نہ حکومت کے کسی سربراہ نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں، انہوں نے مانا، اور فوج کے ترجمان نے اپنے اس میں بیان میں، کانفرنس میں یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ ہمارے فوجی سربراہ جب میونخ میں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے عالمی فورم پر یہ کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں 1979 سے لے کر 90 کے اواخر تک، جو 90 کی دہائی کے آخر تک جو ہم نے کیا، یہ غلطی تھی ہماری، یہ ہمارے فوج کے سربراہ موجودہ جو باجوہ صاحب ہیں انہوں نے قبول کیا کہ یہ غلطیاں تھیں ہماری، لیکن یعنی ان کی تعبیر یہ تھی کہ ہم جو کاٹ رہے ہیں یہ ہم نے خود ہی بویا تھا، خود بویا تھا، خود کاٹ رہے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ مان لینا کہ یہ ہم نے خود بویا تھا، یہ اب کاٹ بھی رہے ہیں اس کو، لیکن جب بویا تھا اور جب کاٹ رہے ہیں، اس وقت جب بوتے ہوئے بھی بے وقوفی کی، اب کاٹتے ہوئے بھی حماقت کر رہے ہیں، کہ غلطی کا تلافی غلطی سے نہیں ہوتی، جو پاکستان میں عموماً تھیوری استعمال کی جاتی ہے کہ ایک غلطی جب کرتے ہیں تو اس کی تلافی کا بھی وقت آ گیا، کسی وقت میں آ کر ثابت ہو جاتا ہے کہ غلط ہو گیا، اب اس کو ٹھیک کرو، ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بھی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہونے جا رہا ہے یہ اس سے بڑی غلطی ہے، مدارس کو جہادی بنانا بہت بڑی غلطی تھی، اور اب مدارس کو جہاد سے نکالنے کے لیے سرکاری بنانا اس سے بڑی حماقت ہے، یہ تباہی ہے، یہ اس سے وہ نابودی ہوگی جو مدارس کو دہشت گردی میں جھونکنے سے نہیں ہوئی۔ اول تو آپ نے نشاندہی کر لیے 100 مدرسوں سے کم کی تعداد ہے، ان 100 کے بارے میں ان کو قومی دائرے میں لائیں، مدارس اتفاقاً ہیں ہی قومی مراکز، مدارس بنتے بھی قوم کے تعاون سے ہیں، چلتے بھی قوم کے تعاون سے ہیں، اگر پاکستان میں قومی دائرہ مشخص کیا جائے تو سب سے اس دائرے میں سر فہرست نمایاں طور پر مدرسے ہیں، قوم کے پیسے سے بنتے ہیں، قوم کے پیسے سے چلتے ہیں اکثر مدارس، بھلے بعض آپ کے خاص مدارس ہیں، یہی 100 سے کم مدارس جن کے پیسے اربوں سے آتے ہیں یا دوسرے ممالک سے آتے ہیں، وہ سب پتہ ہیں سب کو کہ کس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، ان کو قومی دائرے میں لانے کی بات کریں تو جچتی ہے، لیکن 30,000 مدارس کو قومی دائرے میں لائیں، گویا یہ 30,000 مدارس جنگلوں میں رہتے ہیں، یہ 30,000 مدارس وحشی ہیں، یہ 30,000 مدارس غیر متمدن ہیں، یہ 30,000 مدارس کوئی غیر انسانی کام کر رہے ہیں، یہ سوچ سمجھ کے جملہ ہونا چاہیے کہ 30,000 مدارس کو قومی دائرے میں لانا یا نیچے، یہ ایسے ہی ہے کسی مسلمان کو پکڑ کے کہیں اس کو اسلام کے دائرے میں لا رہے ہیں، ہم وہی کام جو داعش نے شروع کیا، خنجر لے کے مسلمانوں کو پکڑ کے گردنے ذبح کیں کیونکہ ان کو مسلمان بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو، یہ تو خوفناک کام ہے بہت۔ قومی مراکز کو قومی دائرے میں لانے کا کیا مطلب ہے، کیا کروائیں گے ان سے، یہ تو ہیں ہی قومی سرمائے ہیں، خالص ترین اگر قومی اثاثے پاکستان کے اندر اگر شمار کیے جائیں تو وہ ہیں ہی مدارس ہیں، باقی سب تو پرائیویٹ ہیں، باقی سب تو سرمایہ داروں کے اثاثے ہیں، قوم کے نہیں ہیں. مثلا فیکٹریاں ہیں، پرائیویٹ سکول ہیں سارے، یہ سب یہ تو قومی اثاثے نہیں شمار ہوتے. مدارس سر فہرست ہیں. سرکاری جو املاک ہیں وہ آپ قومی کہتے ہیں، لیکن جو خود قوم کے اثاثوں سے بنے ہیں انہیں قومی دائرے میں کس طرح سے لائیں گے؟ پھر مدارس کے جو افراد ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ وہ قوم سے آتے ہیں، قوم کے بچے ہیں. یہ پڑھ کے جاتے کہاں ہیں؟ قوم کی خدمت کرتے ہیں، قوم کو جا کر دین سکھاتے ہیں. یہ کیا کہ قوم سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قوم کے خلاف سارا کچھ کر رہے ہیں. مدارس قومی سرکاری تحویل میں، کہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہم ان کو جوڑتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے مدارس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا ہے کہ انڈسٹری، منسٹری آف انڈسٹری کے انڈر تھے، لیکن یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ مدارس اس سے پہلے منسٹری آف صنعت کے تابع تھے. نا، اصل مدارس کسی کے تابع نہیں تھے پہلے. مدارس کے لیے کوئی انہوں نے بنایا ہی نہیں تھا قانون. ایک ایکٹ تھا، سوسائٹی ایکٹ بنا ہوا تھا 1860 کا، اس کے تحت مدارس کی رجسٹریشن ہوتی تھی سوسائٹی کے طور پر، یعنی انجمنیں جہاں، تنظیمیں جہاں پر رجسٹرڈ ہوتی ہیں، تنظیمیں، ٹرسٹیں اور سوسائٹیز جہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں. صنعت کے بھی تحت نہیں تھا، منسٹری آف انڈسٹری کے تحت نہیں تھا مدارس. سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس تھے، سوسائٹی ایکٹ کے تحت، جس کے تحت ٹرسٹیں آتی ہیں، تنظیمیں آتی ہیں، انجمنیں آتی ہیں، پارٹیاں آتی ہیں، یہ چیزیں ویلفیئر کے امور آتے ہیں، ان کے تحت تھے مدارس. اب وزارت تعلیم، خوب اگر وزارت تعلیم کے اندر مدرسے آ گئے ہوگا کیا؟ وزارت تعلیم کی کارکردگی دیکھیں آپ. وزارت تعلیم کے تحت ہیں سرکاری اسکول. آپ پورے ملک میں سروے کریں، سرکاری اسکولوں کی حالت دیکھیں آپ. وزارت تعلیم نے کیا کیا ہے سرکاری اسکولوں کے ساتھ؟ آج یہ جو تجارتی تعلیمی اسکول کھل گئے ہیں، ملکی و غیر ملکی، اور جو 50,000 روپیہ فیس مہینہ لے کر آپ کے قوم کے بچوں کو ضائع کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، یہ کیوں بنے ہیں؟ یہ 50,000 روپے والے سالانہ ماہانہ فیس والے اسکول کیوں بنے ہیں؟ اس وجہ سے کہ سرکاری اسکول ناکام ہوئے ہیں. سرکاری اسکول پاکستان میں فیل ہیں. اکثر سرکاری اسکول اس وقت بیلوں کے، گائے کے، بھینسوں کے، بھیڑ بکریوں کے باڑے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. آپ سروے کر لیں جا کر مختلف علاقوں میں، شہروں میں بھی دیکھیں، دیہاتوں میں بھی دیکھیں، یا کسی سیاستدان کا ڈیرا ہے. اگر آپ کو نہیں نظر آتے، مصروفیت زیادہ ہے، ہم لے جاتے ہیں آپ کو، وزٹ کراتے ہیں آپ کے اپنے اسکولوں کی، ان کی حالت دیکھیں جا کر، کیا ہے، کیا استفادہ ان سے ہو رہا ہے، اور ان میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اور ان کا رزلٹ کیا آتا ہے. سرکاری اسکولوں کی جو تباہی ہے وہ اس وجہ سے کہ سرکار ایسی ہے آپ کی. حکومت ہمیشہ کرپٹ لوگوں کی ہوتی ہے. حکومت میں سفارشی ٹیچر وہاں پر بھرتی ہوتے ہیں، نااہل، نالائق، جعلی ڈگریاں لے کر وہ ٹیچر ہوتے ہیں. ان کو الف بے لکھنا نہیں آتا، نام اپنا لکھنا نہیں آتا ان کو. کیوں عوام، اس وقت غریب لوگ بھی پیسے دے کے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ چونکہ سرکار بدنیت ہے اور سرکار نے سرکاری اسکول تباہ کیے ہیں. ورنہ اگر سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم اور اچھی تعلیم دی جاتی تو بیمار ہیں، مرض ہے قوم کو کہ یہ اپنے بچوں کو اٹھا کے پرائیویٹ تجارتی اسکولوں میں بھیجیں اور اس طرح سے تباہ کریں اپنے خاندان کو بھی. یہ تو سرکار کی ناکامی ہے. جو حال اسکولوں کا کیا، ابھی مدرسوں کا بھی وہی حال کرنا چاہتے ہیں. آئے دن اخباروں کے اندر ہوتا ہے گھوسٹ اسکول، یعنی ایسے اسکول جن کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ان کے بجٹ ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے ٹیچرز ہیں، ان کے سارا سسٹم بنا ہوا ہے. اب سرکار کے حوالے کر کے کیا تباہی مچانا چاہتے ہیں؟ اور تعجب ان وفاق کے ان افراد سے ہے کہ جو سرکاری میٹنگوں میں جاتے ہیں، کھانے کھا کے وہاں پر چاپلوسیاں کر کے اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور جو ذمہ داری ہے ان کی اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. یہ کانفرنس انہیں نہیں کرنا چاہیے تھی، فوج کے ترجمان کو. یہ کانفرنس تو مدارس کے سیکرٹری کو کرنا چاہیے تھی، وہ آ کر بتاتے کہ ہم کیا معاہدہ کر کے آئے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے مدارس کے ساتھ. کسی مدرسے کو کوئی آگاہی نہیں دی, کسی مدرسے کو کچھ بتایا نہیں ہے, اور آ کر اپنی اپنی گاڑیاں لے لیں, اپنے لائسنس لے لیے, اپنے اپنے مفادات حکومت سے لے لیے, اور مدارس کو اس طرح چھوڑ دیا کہ سرکاری تحویل میں چلے جائیں. سرکار ہوگی. اگر لوگوں نے سرکاری اسکولوں میں سرکاریوں میں پڑھانا تھا اور سرکاری اسکول کسی قابل تھے, یہ پرائیویٹ اسکول کیوں پاکستان کے اندر گلی گلی میں بنے ہوئے ہیں, جس کی کوئی انکم نہیں ہے وہ بھی اپنے گردے بیچ کے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہا ہے. تو سرکار کو شرم نہیں آتی ادھر؟ حکومت کو پہلے یہ شرمندگی اپنی دھونی چاہیے. آپ نے مانا ہے کہ افغانستان جہاد شروع ہوا تھا, تو اس کا مطلب سزا کس کو دے رہے ہیں؟ مدارس کو دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ خود توبہ کریں, معذرت کریں قوم سے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. پوری قوم سے معذرت کریں, چونکہ قوم کا نقصان ہوا ہے, ملک کا نقصان ہوا ہے, دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے, اور اس کے ذمہ داروں کو کم از کم انہیں مجرموں میں ان کا نام تو لکھیں کہ یہ مجرم ہیں جنہوں نے قوم کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. مدارس کو بھی, دین کو بھی, مذہب کو بھی سب جنگوں میں اور فرقہ واریت میں جھونک دیا ہے. یہ سب کچھ کس کی سرپرستی میں ہوتا رہا ہے؟ واضح ہے, ساری دنیا جانتی ہے, سب جانتے ہیں. مدارس کے جو وفاق ہیں, تنظیمیں ہیں, جو سرکار سے جا کر مذاکرات کرتے ہیں, یہ غیر ذمہ دار ترین افراد ہیں. بارہا میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ غیر ذمہ دار انسان یہ ہیں. یہ صرف اپنے مفادات کے لیے اور اپنے اداروں کے لیے کام کرتے ہیں, انہیں باقی مدارس سے اپنے جس مسلک کے ذمہ داری لی ہوئی ہے اس کی کوئی ترجمانی نہیں کرتے. ورنہ اتنے حساس موقع پر آ کر انہیں سب سے پہلے مدارس کا کوئی کنونشن بنانا چاہیے تھا, مدارس کے اساتید کو انہیں لانا چاہیے تھا, مدارس کے اہم ذمہ داروں کو انہیں لانا چاہیے تھا, اور لا کر انہیں آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے, اور مشاورت کرنی چاہیے تھی سب کے ساتھ. ادھر معاہدے کر کے طے کر کے آ کے خود گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, اور اب اعلان یہ ہو گیا ہے کہ مدارس حکومت کی تحویل میں جا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ دیوبندی سلسلے نے تو فوراً ہی اس کی مداخلت کی ہے, مزاحمت کی ہے, لیکن باقی کسی طرف سے کوئی آواز نہیں ہے. بھلے مدارس کے اندر مشکلات زیادہ ہیں, مدارس کی پریشانیاں ہیں, مدارس کے اندر کہا ہے کہ ہم ٹیچر بھی دیں گے, یعنی حکومت ٹیچرز بھی دے گی اور حکومت نصاب بھی بنا کے مدارس کو دے گی. حکومتی نصاب مدرسے پڑھائیں گے, حکومت دینی نصاب بنا کے دے گی, ادیان پڑھائیں گی. یعنی شیعہ مدرسوں کو حکومت نصاب بنا کے دے گی کہ تشیع یہ تشیع پڑھاؤ, دیوبندی مدارس کو حکومت نصاب بنا کے دے گی کہ یہ دیوبندیت پڑھاؤ, بریلوی مسلک کو حکومت نصاب بنا کے دے گی کہ یہ بریلویت پڑھاؤ, اہل حدیث کو حکومت نصاب بنا کے دے گی کہ اہل حدیث مکتب یہ ہوتا ہے. حکومت کیا کرے گی؟ حکومت دوسری طرف سے خود بھی کہا کہ یہ جب بنا ہے یہ سلسلہ تو اس میں ایک مشکل یہ تھی کہ پیسے نہیں تھے حکومت کے پاس. ابھی 2 ارب روپیہ انہوں نے مختص کیا مدارس کے لیے. خوب 2 ارب روپیہ تو آپ کے کلرکوں کے لیے بھی کافی نہیں ہے, ان کی نسوار بھی نہیں بنتی یہ 2 ارب روپیہ. 2 ارب روپے سے آپ مدرسے چلاؤ گے؟ آپ وہی گوشت مدرسے بناؤ گے خیالی. اب اگر آپ نے دنیاوی تعلیم کا میدان سرکاری سکولوں میں تباہ کیا ہے تو دین کا جو چراغ چھوٹا سا جل رہا ہے, ٹمٹما رہا ہے, اس کو بھی گل کرنا چاہتے ہیں. اور تعجب مجھے متولیان مدارس سے بھی ہے کہ وہ ذرا برابر اس قسم کے موضوع کے اوپر حساس نہیں ہوتے کہ ان کی تقدیر, پہلے جب ان کو جنگوں میں جھونکا گیا تو بھی چپ کر کے دیکھتے رہے, کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ مدارس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو. اس وقت بھی مدارس کو اٹھنا چاہیے تھا, بولنا چاہیے تھا کہ مدارس کو نہ استعمال کرو اس کام کے لیے, اس شوم کام کے لیے. امریکی جہاد میں مدارس کو نہ کرو، مدارس مقدس جگہیں ہیں، ان کو نہ کرو استعمال، اس وقت نہیں خیال آیا، اب جب کہ آپ کو حکومت کی تحویل میں دے رہے ہیں ابھی بھی خیال نہیں آیا. بھلے مدارس کو باقاعدہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، مدارس کو حکومتی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے، مدارس کو ملک آئین کے مطابق ہونا چاہیے، مدارس آزاد کھلے نہیں ہونے چاہیے. یہ سب معقول باتیں، درست باتیں ہیں کہ ملکی آئین، ملکی ضابطے اس کے نظام کے مطابق ہونے چاہیے، ہمانگ ہونا چاہیے، اور حکومت کے پاس باقاعدہ رجسٹرڈ ہونے چاہیے مدارس. خوب آپ رجسٹرڈ کیوں نہیں کرتے مدارس کو؟ ابھی آپ چلے جائیں کوئی مدرسہ رجسٹرڈ کرانے جائیں، آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے جب مدرسہ رجسٹرڈ کرانے جائیں. نہیں کرتے رجسٹرڈ، مدرسوں کے اکاؤنٹ نہیں بناتے. ایک طرف سے کہتے ہیں اپنا بتاؤ کہ آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں، وہ پیسے آپ اکاؤنٹ بنا کے تو خود ہی آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہاں سے آتے ہیں. اکاؤنٹ بھی مدرسہ نہیں کھول سکتا، مدرسہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہو سکتا، مدرسہ فلاں بھی نہیں ہو سکتا. مدرسوں کے بارے میں جو یہ غلطیاں کی ہیں خود ان مدارس نے بھی کی ہیں جنہوں نے پیسہ دیکھ کر جہاد میں جا قدم رکھا، آج وہ سب بانی بنے ہیں اس حالت کا کہ 100 سے کم مدارس، ایک ہی پریس کانفرنس میں یہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ 100 سے کم مدارس دہشت گردی میں ملوث ہیں. 30,000 مدارس کا نظام بدلیں گے ہم ابھی. یہ کیوں؟ میں نے پہلے بھی اس گفتگو میں کہا تھا کہ آپ مدارس میں تعلیم کی مشکلات بھی ہیں، نصاب کی مشکلات بھی ہیں، نظام انتظامات کی مشکلات بھی ہیں، اور بہت سارے نقائص مدارس کے سسٹم میں ہیں، لیکن سرکاری سکولوں سے پھر بھی بہت کم ہیں. تو مدرسوں کا فارغ التحصیل پھر کوئی نہ کوئی قاری تلاوت کرنے والا مل ہی جاتا ہے آپ کو، کوئی جنازہ پڑھانے والا مل ہی جاتا ہے آپ کو، کوئی نکاح پڑھانے والا مل ہی جاتا ہے، تراوی پڑھانے والا مل ہی جاتا ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھا ہوا، پھر مدرسوں کا فارغ و تحصیل مل ہی جاتا ہے. سرکاری سکولوں سے نکلا ہوا بتاؤ کہاں ہے، وہ کدھر جاتے ہیں؟ سرکاری سکولوں کا جو حالت کی ہے وہی مدارس کی حالت کرنا چاہتے ہیں. بھلے اول تو متولیان مدارس کو خود توجہ کرنی چاہیے، یوں نہیں کہ پاکستان حکومت کی طرح کہ اب ان پر عالمی دباؤ آیا ہے. اصل ماجرا یہ ہے عزیزان، آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں پیسے لینے کے لیے، پاکستان کو قرض دو. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو پاکستان کو پیسہ دیتے ہیں یہ دہشت گردوں کو کھلا دیتے ہیں، اس لیے آپ اپنا مالیاتی نظام ٹھیک کرو. ایف اے ٹی ایف ایک اور عالمی ادارہ ہے جو پوری دنیا کے مالیاتی نظام پہ نظر رکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، بھارت اس کا رکن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جو ہم قرضہ دیتے ہیں، ابھی تک جو امریکی امداد آپ نے لی ہے اور ابھی تک جو آپ نے عالمی اداروں سے قرضہ لیا، وہ سارا آپ نے دہشت گردوں کو دے دیا ہے. دہشت گردوں سے روکنا ہے ہم نے. خوب دہشت گردوں کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ انہوں نے رائے حال یہ نکالا ہے، دہشت گردوں کی طرف نہیں جاتے، مدارس کی طرف رخ کر لیا ہے کہ مدارس کا نظام ہم سرکار کے تابع لے آتے ہیں تاکہ ایف اے ٹی ایف کو دکھا سکیں ہم. اور ایف اے ٹی ایف کی رپورٹ اوکے ہو تاکہ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے دے. آئی ایم ایف نے تو ابھی اور خاک رگڑنی ہے، ناک رگڑنی ہے خاک میں آپ کی. مہاتیر کہہ کے گیا تھا آپ کو کہ آپ ذلیل کر دے گا یہ ادارہ آپ کو، آپ اس کے چھوڑو اس کے پیسوں کو، کوئی اور اقدام کرو، لیکن اس کی بات بھی نہیں سنی. اور یہ ہوگا، یہ اس کا ایک اثر ہے جو ابھی نکل رہا ہے. عزیزان پاکستان میں یہ عمومی ہے، قومی سطح پر بھی ہے، سرکاری سطح پر بھی ہے، نجی سطح پر بھی ہے، مذہبی دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ سب کچھ یا حالات کے دباؤ میں کرتے ہیں، یا عوام کے پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں، یا حکومت کے دباؤ کی وجہ سے کرتے ہیں، یا عالمی دباؤ کی وجہ سے کرتے ہیں. جتنا دباؤ پاکستان قبول کرتا ہے دنیا میں کوئی نہیں کرتا. آپ مذہبی خطیبوں کو دیکھیں، عوام کے دباؤ میں شرک و کفر تک کہہ جاتے ہیں. ابھی مجلسیں سنیں آپ ہر روز، عوام کے دباؤ میں کیا کیا کرتے ہیں، کفر و شرک تک چلے جاتے ہیں. سرمایہ داروں کے دباؤ میں کیا کچھ کرتے ہیں، امام جماعت ہے اس کے اوپر کسی ٹرسٹ کا دباؤ ہے، وہ ٹرسٹ کی وجہ سے دین ہی اپنا بگاڑ دیتا ہے، عوام سرداروں کے دباؤ میں ہیں، جاگیرداروں کے دباؤ میں ہیں، وڈیروں کے دباؤ میں ہیں، اور ان کے دباؤ میں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ ابھی مثلا عوام ووٹ کس کو دیں گے؟ اپنی عقل سے سوچ کر تشخیص دے کے ووٹ دیں گے، دباؤ میں ووٹ دیتے ہیں۔ کہیں سرکار کی دھونس چل رہی ہے، کہیں عوام کی دھونس چل رہی ہے، کہیں فلاں کی دھونس چل رہی ہے، کہیں محکموں کی دھونس چل رہی ہے، اور یہی مجموعی طور پر پاکستان کے اوپر دھونس چل رہی ہے۔ عالمی اداروں کا دباؤ آیا ہے، عالمی اداروں کے دباؤ کے نتیجے میں کیا کریں، خوب فوراً بیٹھ کر بند کمرے میں یہ ڈیسیجن لے لی کہ یوں کرتے ہیں۔ خوب ایک دفعہ آپ نے عالمی دباؤ میں، امریکہ کے دباؤ میں آ کر جنگ میں شرکت کی، امریکہ کے کہنے پر آپ نے مدرسوں کو دھکیلا، 100 سے کم مدرسوں کو دھکیلا آپ نے جنگ کے اندر، حماقت تھی، بے وقوفی تھی یہ۔ جب قومی فیصلے ہوتے ہیں، جب ملکی فیصلے ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں ایک رائج طریقہ کار ہے، اور وہ یہ کہ پہلے ان مسائل کی جڑیں سمجھی جاتی ہیں، پہلے ان کا سروے کروایا جاتا ہے، پہلے ان پر مطالعات کروائے جاتے ہیں، پہلے اہل لوگوں کو، قابل لوگوں کو ہائر کر کے بٹھا کے ان کے ذمہ یہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ یہ مشکل کہاں سے پیدا ہوتی ہے اور اس مشکل کے رائے حل کیا ہیں۔ وہ مطالعات کر کے اپنے پھر متعلقہ محکموں کو دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر کوئی فیصلے کرتے ہیں، پھر وہ آ کر قومی لائحہ عمل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خب آپ مدارس کو دباؤ کی وجہ سے جنگ میں دھکیل دیا، ایک دن انہی ممالک نے جنہیں جنگجوؤں کی ضرورت تھی آپ پر دباؤ ڈالا، آپ نے اپنے دینی مقدس ادارے تباہ کیے، خراب کیے، اور انہی کی طرف سے آج دباؤ ہے، اور آج انہی مقدس اداروں کو پھر ان کے کہنے پر ہم وہ جو کہیں ہم اٹھ کے شروع کریں۔ مدارس میں بقدر کافی، ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہے مدارس کا ضعف۔ یہ جامعہ جب عروۃ الوثقیٰ، آج بھی اس میں آتے ہیں لوگ، مہمان آتے ہیں، ایک سوال اکثر پوچھتے ہیں سمجھدار لوگ کہ یہ آئیڈیا، یہ مدرسہ، یہ سسٹم، یہ ساری جدت، یہ تنوع، یہ سارا کہاں سے پلان لیا ہے، کہاں سے لیا؟ تو میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ جن مدارس میں ہم نے پڑھا ہے ان مدارس سے یہ سارا آئیڈیا لیا ہے۔ تو وہ تعجب سے پوچھتے ہیں کیا ان مدارس میں اس طرح کا نظام تھا، ایسی بلڈنگیں تھیں، ایسا سسٹم تھا، یہ سارا طریقہ کار تھا؟ تو جواب یہ دیتا ہوں کہ چونکہ ان کے اندر یہ سب کچھ نہیں تھا، اور ایک تعلیمی ادارے کے اندر ہونا چاہیے یہ سب کچھ، لہٰذا وہاں سے یہ احساس پیدا ہوا کہ تعلیمی ادارہ کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی خود طالب علمی کے زمانے میں ہی طالب علموں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دینی ادارے کے اندر کمزوری کیا ہے، یہی کل کے علماء بنتے ہیں، متولی بنتے ہیں، تو انہیں بہتر ادراک ہوتا ہے اپنی مشکلات کہاں سے، کہاں پہ ہیں۔ انہی کو اگر پابند کیا جائے، انہی کا بورڈ بنایا جائے کہ آپ اصلاح کریں مدارس کی، اور اصلاحی اقدام کر کے، اور یہ بتائیں، کر کے دکھائیں آپ، اور ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہاں جامعہ عروۃ الوثقیٰ پیش رو ہے اس سلسلے میں، اصلاح مدارس کا، جدید مدرسہ، ماڈرن مدرسہ، اور منظم مدرسہ ہر حوالے سے، جس میں اخلاقی تربیت ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں ڈسپلن ہے، جس میں عصری تعلیم ہے، جس میں دینی تعلیم ہے، جس میں فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک، 1% بھی یہاں فرقہ واریت نہیں ملے گی، دور دور تک مدرسے کے ارد گرد بھی کہیں فرقہ واریت نہیں ملے گی۔ خوب یہ مدرسہ اگر بن سکتا ہے ایک، تو ایسے سارے مدرسے بن سکتے ہیں پاکستان کے اندر۔ سرکار جب آئے گی ان مدارس کے اندر، آ کر سرکار وہی کرے گی جو سکولوں کے ساتھ کیا ہے۔ وزیر تعلیم کون ہے پاکستان کا؟ وزیر تعلیم خود پتہ ہے؟ کسی وزیر کو پتہ ہے وزیر تعلیم کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں ہوتا ہے، یہ موجود کہاں پایا جاتا ہے؟ وزیر، آپ نے تعلیم کے لیے بجٹ کتنا رکھا ہوا ہے؟ ناسنجیدگی دیکھیں پوری حکومت کی کہ تعلیم کا بجٹ کتنا ہے۔ ٹوٹل بجٹ ملک کا جتنا ہوتا ہے، اس میں سے تعلیم کا 2% بجٹ ہے، 2% بجٹ انہوں نے تعلیم کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ 2% بھی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، اس کا بھی 1% بھی تعلیم پہ خرچ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ آج آپ کی کوئی یونیورسٹی دنیا کی اسٹینڈرڈ یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے۔ ہر سال دنیا کا سروے رپورٹ آتی ہے تعلیمی اداروں کی کہ یہ کس درجے میں آتی ہیں۔ خوب پاکستان کی نہ کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی کسی کھاتے میں آتی ہے، نہ سرکاری یونیورسٹی آتی ہے۔ اگر سرکار کے پاس اتنا ہے ٹیکنالوجی تعلیم ٹھیک کرنے کی، تو پہلے جو آپ کے پاس ہیں ان کو ٹھیک کریں نا۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بعض فیکلٹیز ختم کریں، ختم کر دیں۔ سوشل سائنسز مکمل طور پر ختم کر دی آپ نے، فلسفہ ختم کر دیا آپ نے، کیونکہ پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ ویرانی جو آپ نے سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر مچائی ہوئی ہے، اور وہ تباہی جو پرائیویٹ اداروں نے مچائی ہوئی ہے، اس کو آپ مدارس کا نظام پاکیزہ نظام ہے، یہ آ کر تعلیم بچے حاصل کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں یہاں پر تعاون کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعاون سے لوگوں کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، کوئی مدرسے سے اپنا وہ نہیں بناتا، جاگیر نہیں بناتا۔ مدارس کے متولی نہایت غیر ذمہ دار ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی مدرسوں کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، انہیں جنگ میں ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے تھوڑی ڈال رہے ہیں، دیوبندیوں کے ڈال رہے ہیں۔ ابھی کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا شیعہ مدارس، بریلوی مدارس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، دیوبندی مدارس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ خوب دیوبندی 30,000 میں تو سارے مدارس ہیں، 30,000 میں تو سب کے مدارس آ جاتے ہیں۔ میری نظر میں مدرسے بند کر دینا بہتر ہے سرکاری تحویل میں دینے سے۔ جس دن سرکار آئے کہ سرکاری تحویل میں دیں اور یہ ان کا سرکاری سکولوں والا حال کریں، اس سے بہتر ہے، چونکہ اس گناہ میں شامل نہ ہوں، اس جرم میں شامل نہ ہوں کہ وہ ادارے جو دین کا مرکز ہیں، جہاں سے الہی علوم نشر ہوتے ہیں، قرآنی علوم نشر ہوتے ہیں، ان کو سرکار کے افسر کون ہوں گے؟ آپ کے وزارت تعلیم کے افسران، انہیں دین و مذہب کا کوئی اندازہ ہے، پتہ ہے انہیں کچھ؟ اوپر تک دیکھ لیں آپ، وزیراعظم تک دیکھ لیں، اوپر تک جا لیں، ان کو دین و مذہب کی کوئی پتہ ہے ان کو؟ ابھی کل تصویر نشر ہوئی ہے وزیراعظم صاحب کی کہ اقتصادی حالات پیدا بہتر کرنے کے لیے وزیراعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ دعا کرو کہ کراچی کے سمندر میں تیل اور گیس نکل آئے، اور اسی دن سے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ تسبیح کے ذریعے گیس نکالو گے تم، تسبیح کے ذریعے پٹرول نکالو گے تم، یہ حد ہو گئی ہے۔ اتنی دفعہ یہ پڑھو، یہ ذکر کرو، پھر ملک کے لیے تیل نکل آئے گا، گیس نکل آئے گی۔ سنجیدگی ہونی چاہیے۔ آپ اپنی وقتی مشکلات، دو روزہ مشکلات، چھوٹی مشکلات کا رائے حل دائمی مشکلات، دائمی ویرانی کی صورت میں نکالتے ہو۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مثال بچپن سے ہم نے سنی ہوئی تھی کہ کسی شخص کے گھر کچے مکان ہوتے ہیں دیہاتوں میں، اس کے کچے مکان میں بیڑ نے، بیڑ یہ پیلی مکھی زہریلی جو ہوتی ہے اس گرمیوں میں کاٹتی ہے، ڈیمبو بعض علاقوں میں اس کو کہتے ہیں، اور تبوڑی بعض علاقوں میں کہتے ہیں، تمبوڑی بعض جگہ کہتے ہیں، پنجابی نام اس کے مختلف ہیں، کہیں ڈیمبو ہے، کہ کیا ہے، بیڑ اردو میں اس کو بیڑ کہتے ہیں، زمبور زہریلی فارسی میں زمبور کہتے ہیں اس کو، یہ کاٹتی ہے، سوج جاتا ہے انسان کا چہرہ یا بدن سوج جاتا ہے جہاں پر بھی کاٹتی ہے، اور بہت درد ہوتا ہے، بڑی زہریلی ہوتی ہے یہ۔ اس کے گھر میں اس نے اپنا وہ بنا لیا، چھتا بنا لیا یا گکھا بنا لیا اس نے۔ اب اس کو بیڑ سے ڈر لگتا تھا، بیڑ سے پریشانی تھی کہ بیڑ ختم کریں۔ بیڑ ختم کرنے کے لیے اس نے وہ چھتا جلانے کے لیے ڈنڈے کے ساتھ کپڑا باندھا، کپڑے کے اوپر تیل مٹی کا ڈالا اور لکڑی کی چھت کے ساتھ بنے ہوئے بیڑ کو آگ لگائی اس نے، وہ جل گیا، بیڑ کا چھتہ جل گیا، دہشت گردی ختم ہو گئی، لیکن ساتھ چھت بھی سارا جل گیا، گھر بھی سارا جل گیا، سامان بھی سارا جل گیا، اور پھر اس نے عالمی رپورٹ تیار کی کہ میں نے اپنے گھر سے دہشت گردی ختم کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی ویرانی ہے۔ مدرسوں کو جنگ میں جھونکنے سے جو تباہی پھیلی، اس سے کہیں زیادہ تباہی اس صورت میں ہوگی کہ اگر یہ مدرسے سرکار کے حوالے کر دیے، پھر آپ مدرسوں میں جو کچھ ہوگا اور مدرسے جو کچھ کریں گے اس کا سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ نہ چھیڑیں، میں نے مثال بھی دی تھی کہ ایران کے اندر، اور اب توجہ کریں متولیان مدارس کیا سوچ ہے ان کی، یہی بزرگ جو سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی مدارس کے دفاع میں، اور مدارس کی تاریخ بھی ساتھ بیان کی، اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے مدرسے شروع کہاں سے ہوئے؟ مدرسے شروع ہوئے انگریزوں کے مقابلے میں، کہ انگریزوں نے جب آ کر ہندوستان میں نظام تعلیم بدل دیا اور علی گڑھ میں اپنا ایک نظام انہوں نے قائم کر لیا، اور جس سے اسلامی علوم نکال لیے، تو اس کے مقابلے میں مدارس کا آزاد اور پرائیویٹ نظام شروع ہوا۔ خوب ممکن ہے یہ جن مدارس کی طرف اشارہ کریں وہ ایسے ہی شروع ہوئے ہوں، ہندوستان میں اس وقت سے شروع ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں تو مدارس صحابہ کے زمانے سے اور ائمہ کے زمانے سے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہا نہیں جاتا کتنے ہزار شاگرد تھے اس میں، کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہیں، فزکس بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، عقیدہ بھی پڑھ رہے ہیں، فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ خوب یہ مدارس کی تو صدیوں کی پرانی تاریخ ہے، اسلام کا سرمایہ ہے۔ آپ عرب ملکوں کے اندر مصر میں دیکھیں، دمشق کے مدارس دیکھیں، ایران کے مدارس دیکھیں، تھوڑا مطالعہ مدارس والوں کا بھی وسیع ہونا چاہیے کہ مدارس شروع کہاں سے، اور شروع سے مدارس سرکاری تحویل میں نہیں تھے، مدارس ہمیشہ عوام کے تعاون سے بنتے ہیں اور ان کا نتیجہ بھی عوام ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ ایران میں انقلاب آیا، اسلامی حکومت آئی، اور مدارس سے فارغ و تحصیل علماء اور فقہا کی حکومت آئی۔ یہی فقہا علماء جب حکومت کے تخت پہ بیٹھے، انہوں نے دینی مدرسوں کو نہیں چھیڑا، دینی مدرسے آج بھی ایران میں آزاد ہیں، حکومت سے کوئی ربط نہیں ہے، حکومت کوئی پالیسی نہیں بناتی مدرسوں کے متعلق، نہ حکومت ایران نصاب بناتی ہے، نہ حکومت ایران ٹیچر دیتی ہے مدرسوں کو، نہ حکومت ایران بجٹ دیتی ہے مدرسوں کو، نہ حکومت ایران ان کو چھٹیاں دیتی ہے، نہ ان کی چھٹیاں، کچھ بھی نہیں، ان کا آزاد ہے، وہ خود مجتہدین ہیں، علماء ہیں، وہ خود زحمتیں کر کے لوگوں کے تعاون سے مدرسے بناتے ہیں، لوگوں کے تعاون سے مدرسے چلتے ہیں۔ سرکاری عالم کی حکومت، فقی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی مدرسے آزاد ہیں، اس لیے مدرسے اپنا کام کر رہے ہیں۔ امام خمینی کو بعضوں نے تجویز دی تھی کہ مدرسوں کو، اب حکومت اسلامی ہو گئی، یہ شاہی حکومت نہیں ہے، اب ہم سرکار کے تحویل میں لے لیں، امام نے جھڑک کے منع کر دیا کہ خبردار مدارس کو ہاتھ نہیں لگانا، حکومت میں کل کون آتا ہے؟ حکومت عوام چنتے ہیں۔ خوب ایک دن حکومت میں، آج یہ موجودہ حکومت ہے جو تسبیح کے ذریعے تیل و گیس نکالنے میں لگی ہوئی ہے، کل کو حکومت کسی اور پارٹی کی آ جاتی ہے، پرسوں کسی اور پارٹی کی آ جاتی ہے۔ خوب یہ کبھی کوئی قوم پرست آئے گا، کبھی کوئی دنیا پرست آئے گا، کبھی کوئی شہوت پرست آئے گا، حکومتیں تو انہی لوگوں کی ہیں۔ زانی شرابی لوگ آتے ہیں منسٹریوں میں، وہ مدرسوں کے کفیل بن جائیں گے، مدرسوں کے حکم فرما بن جائیں گے، یعنی علماء ان کے تابع ہو جائیں گے، طلاب ان کے تابع ہو جائیں گے، دین ان کے ہاتھوں سے آئے گا۔ یہ جو شیعہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ دیوبندی مدارس کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی ہے، بریلوی خوش بیٹھے ہیں، یہ دیوبندی مدارس کو کنٹرول کرنے کی ہے، ایسے نہیں ہے عزیز من۔ بھلے مدارس میں جو آپ نے خود پہچان لی ہیں، 100 سے کم مدارس ہیں، ان کو حکومت اپنے تحویل میں لے لے، ان کی انتظامیہ بدل لے، ان کو صحیح قابل اعتماد علماء کے حوالے کر دے، ان کو کسی بھی شکل میں تحویل کر سکتے ہیں، آپ تبدیل کر سکتے ہیں ان کو۔ راولپنڈی میں ایک بڑا مشہور تعلیمی ادارہ تھا، آپ کو یاد نہیں ہوگا شاید، کسی کو بھی، پیدا نہیں ہوئے تھے آپ اس وقت. وہ ادارہ تھا جو سیاسی حکومتیں بدلتا تھا. ایک کالج تھا پولی ٹیکنیکل کالج راولپنڈی کا، اور اس کالج سے سیاسی تحریکیں اٹھتی تھیں بھٹو کی حکومت کے خلاف. جو تحریک شروع ہوئی وہ اسی کالج سے شروع ہوئی تھی، گولڑا کے سامنے کوئی نور مل کے ساتھ، آگے تھوڑا سا جنگی کے علاقے کے، جن جنگی اور اس کے درمیان تھا یہ کوئی نور کے درمیان. یہ اسکول سیاسی اکھاڑا بن گیا. روزانہ قتل و غارت ہوتی تھی. ہمیں یاد ہے اس، چونکہ وہ راستہ تھا ہمارا، اسلام آباد میں پڑھتے تھے تو جب گھر جانا ہوتا تھا تو وہ اسی روڈ سے گزر کے جانا ہوتا تھا، واحد راستہ منحصر یہی تھا. اکثر اس پہ ہڑتالیں، اکثر اس میں جلسے، اکثر اس میں جلوس، اکثر اس میں کوئی نہ کوئی سلسلہ جاری رہتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریک اٹھی وہ وہیں سے اٹھی، اسی کے بعض لیڈران قتل ہوئے، پھر بعد میں دوسرے آئے، اور پھر ضیاء الحق کی حکومت آئی. ضیاء الحق کی حکومت بھائی کہ بہت مقتدر طاقت والی حکومت تھی، فوجی حکومت تھی، اور اسلحے کے ذریعے گن پوائنٹ پہ حکومت تھی وہ، اور ہر ایک کا انہوں نے ناطقہ بند کیا ہوا تھا، صحافیوں کا بھی اور سیاسیوں کا بھی، اور ہر ایک کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا. اس کالج سے ضیاء الحق بہت ڈرتا تھا. تنہا جگہ جہاں سے ضیاء الحق کو خوف آتا تھا وہ اس کالج سے ڈرتا تھا. آخر کار اس نے وہ کالج ختم ہی کر دیا. وہ کالج ابھی پتہ نہیں فیکٹری ہے یا کوئی فوجی ادارہ بن گیا ہے، کچھ اور اس میں کام ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس وقت کیا ہوتا ہے، لیکن وہ قلعدم قرار دیا کہ یہ تعلیمی ادارہ رہے گا ہی نہیں. خوب یہی کام کرو ان 100 مدرسوں کے ساتھ، ان کے مرغی خانے بنا دو، ان کے ادھر مولیاں کاشت کرو، وہ بھی زہریلی ہوں گی، زہر جہاں سے دہشت گرد نکلا ہے وہاں سے مولی کاشت کرو گے وہ کیسی نکلی. کوئی اور کام کرو، باغ لگا دو یہاں پر، فیکٹری لگا دو کوئی یہاں پر. اگر نئی تعلیمی ادارہ مضر تعلیمی ادارہ ہے، مسجد ضرار ہے، نقصان دہ ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، دین کے لیے، بند کر دو اس کو، سیل کر دو اس کو. دکانیں بنا کے غریبوں کو دے دو کمائیں وہاں پر، بند کر دو ان 100 سے کم مدارس کو. ان کی خاطر آپ تمام ملک کے اندر یہ اقدام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اعتماد میں لیے بغیر، مشاورت کے بغیر. ہو سکتا ہے مدارس میں جو خیرخواہ ہیں، ہمدرد ہیں مدارس کے، وہ چاہتے ہیں، عرض کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر ہم خود چاہتے ہیں کہ مدارس میں اصلاح ہو، مدارس کا نظام تسلی بخش نہیں ہے، لیکن یہ خود انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جن کا یہ کام ہے اور جنہیں جچتا ہے، جو کر بھی سکتے ہیں، وہ اصلاح کریں مدارس کے نظام کی، اور ان کے لیے قانون سازی کی جائے، وہ بنائیں. مدارس کو رجسٹرڈ کرنا ہے، کریں، سرکار کے اندر سرکاری آئین کے مطابق، قانون کے مطابق مدرسے ہونے چاہیے، قانونی حیثیت ان کو ہونی چاہیے، شناختہ شدہ افراد ان کے اندر پڑھانے چاہیے، پڑھنے چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن یہ ظلم مدارس کا یہ درست نہیں ہے جو سوچا جا رہا ہے، یہ ظلم مدارس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. متولیان مدارس بھی متوجہ ہوں، وفاق جو بنے ہوئے ہیں مختلف، ان سے کوئی امید نہیں ہے ذرا برابر، اور سرکاری محکمے بھی جو سوچ بچار کر رہے ہیں وہ بھی سنجیدگی اختیار کریں، اور دباؤ کی وجہ سے ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جو پہلے سے زیادہ تباہی مچا دے. ایک مثال، کئی سال پہلے ایک مضمون میں نے لکھا تھا مجلے کے لیے، اس مضمون کا عنوان تھا حکمت اور حماقت. حکمت کیا ہوتی ہے اور حماقت کیا ہوتی ہے؟ حکمت فیصلہ کن اقدام، فیصلہ کن صحیح رائے، اور فیصلہ کن ایک ارادے کو کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں، حکمت عملی. اس کے مقابلے میں حماقت ہے کہ جس میں غلط قدم، بے عقلی کا قدم اٹھایا جائے، جو اور زیادہ مثلا اصلاح کی نیت سے اٹھایا جائے اور خرابی کا باعث بنے، اس کو حماقت کہتے ہیں، بے وقوفی. وہ مضمون یہ تھا کہ کسی مطالعے میں ایک مطلب آیا تھا، اسی سے پھر یہ بات ذہن میں بنی کہ امریکہ ہی کے کسی، امریکی کسی ملک میں یا امریکہ یو ایس کے اندر کسی علاقے میں فصلوں کی آفت پیدا ہوئی، گندم کی آفت پیدا ہوئی، کیڑا ایسا پیدا ہوا جو گندم کھا جاتا تھا، فصل اگتی نہیں تھی صحیح. انہوں نے اپنے محکمہ زراعت کے ریسرچ شعبے کو یہ دیا کہ یہ آفت آئی ہے. انہوں نے آفت کا مطالعہ کیا وہ کیڑا، اور پتہ چلا کہ یہ کیڑا اس طرح سے پیدا ہوا ہے، باہر سے کہیں سے اس خطے میں آ گیا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے افریقہ کے اندر ایک مکھی ہے، جنگلی مکھی ہے، وہ اگر یہاں پر آ کر پھیلائی جائے، چھوڑی جائے، تو وہ مکھی اس آفت کو کھا جاتی ہے. اور پھر حکومت نے بجٹ بنایا، یہ گئے وہاں سے، وہ مکھی منتقل کی انہوں نے امریکہ میں، اور مکھی بڑی تیزی سے پھیل گئی چونکہ اس کو کھانا مل گیا، وہ کیڑا اس کی خوراک تھی. مکھی کیڑا کھاتی گئی اور تیزی سے پھیلتی گئی، اور بہت ہی کم عرصے کے اندر وہ آفت ختم ہو گئی اور گندم محفوظ ہو گئی. بڑے خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ایک اور مسئلہ چھڑ گیا، اور وہ یہ کہ ایک ایسی بیماری ناگہان اس علاقے کے اندر پیدا ہو گئی جس میں صبح و شام کوئی نہ کوئی، چلتے چلتے کوئی آدمی گر کے مر جاتا، اور اس کو جا کے پوسٹ مارٹم کرتے، لیبارٹری میں لے جاتے کہ اس کو بیماری کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. آخر کار وہ جو رزلٹ انہوں نے مردوں کے سارے نکالے، تو پتہ چلا کہ اس کو کسی مکھی نے کاٹا ہے. مکھی کاٹتی ہے وہیں مر جاتا ہے وہ بندہ، زہریلی مکھی تھی. وہ مکھی ڈھونڈنا جب شروع کی تو پتہ چلا یہ وہ مکھی ہے جو افریقہ سے منتقل کی گئی تھی آفت کھانے کے لیے، مشکل سے نجات پانے کے لیے یہ اس مکھی نے انسانوں کو کاٹا ہے. اب مصیبت ہو گئی، علاقے کے لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا، اور مکھی جو لائے تھے امپورٹڈ، اس کو ختم کرنے کے لیے اب مطالعات شروع ہوئے کہ اس مکھی کو کیسے ختم کیا جائے. اس وقت موجود جو دوائیں تھیں وہ چھڑکی گئیں، کیمیکل کوئی اثر نہیں ہوا. اسپیشل ایک اس کے لیے کیمیکل بنایا گیا، مخصوص زہر بنائی گئی جس کے چھڑکاؤ سے یہ مکھی مر جائے، اور جب وہ چھڑکاؤ کیا گیا تو مکھی مر گئی وہ ساری. لیکن مکھی مرنے سے اثر یہ ہوا کہ وہاں جتنے جاندار، پرندے تھے، اشرے تھے، انسان تھے، ہر جاندار مر گیا وہاں پر ساتھ، اور وہ پورا علاقہ سیل کر کے خالی کرانا پڑا کہ یہاں کوئی نہیں رہ سکتا، ممنوع علاقہ ہو گیا. جس طرح ایٹمی تشعشعات جہاں پر آ جائیں تو وہاں رہائش کے قابل نہیں ہوتا، اسی طرح یہی حال ہوا کہ اس کیمیکل کی وجہ سے، شاید وہ تشعشعات ہی تھے یا کیا تھا وہاں، اور وہ علاقہ جانداروں کے قابل ہی نہیں رہا. اس کو مثال کو نمونہ بنا کر پاکستان کے، اس وقت پرویز مشرف کا دور تھا جو انہوں نے تدبیر اختیار کی تھی پاکستان کے لیے، وہاں یہ مثال دی تھی کہ آپ پہلے افغانستان میں روس نے چڑھائی کی تو آپ نے وہاں جہادی بنائے، پھر ان جہادیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے طالبان بنائے، پھر ان طالبان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے القاعدہ بنائی، پھر القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے بلیک واٹر کو لائے، پھر بلیک واٹر نے آ کر وہ درگت بنائی آپ کی کہ پاکستان کو افغانستان ہی چھوڑنا پڑا، اور افغانستان پاکستان کا دشمن ہو گیا. اب یہ کس نے کیا؟ افغانستان جس کی خاطر، جس جہاد کی خاطر دین بھی تباہ کیا، مسلک بھی، فرقہ واریت اور ہر چیز، ملک کے اندر دہشت گردی بھی لائی، وہ افغانستان. آج ہمارے وزیراعظم نے بول کے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے، یعنی کر نہیں سکتے ہیں وہاں سے آگے سے. طالبان بھی آپ کو عزت نہیں کرتے، افغان گورنمنٹ بھی عزت نہیں کرتی، انڈیا وہاں گھس بیٹھا ہے، انڈیا آ کر افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ کیسی حماقت کی تدبیر تھی آپ کی کہ جس سرزمین کے لیے، جس ڈیپتھ کے لیے، جس وسعت اور چوڑائی کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، آج اسی میں تمہارا داخلہ ممنوع ہے، آج اسی کو باڑ لگا کر اس سے، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج باڑ لگاتے ہوئے وہ آ کر ہر روز ہمارے افواج کے افراد کو وہاں پر قتل کر کے چلے جاتے ہیں. کل تین بندے مار کے چلے گئے. اب یہ حماقت تھی. یہ اس وقت دباؤ آیا، تقاضا آیا، مارکیٹ آئی، تو آپ نے دھڑا دھڑ، کوئی سنجیدگی ہو، بیٹھو مطالعہ کرو قومی امور پر، ملکی مسائل پر، دینی امور پر. یہ بہت نازک نوعیت کے ہوتے ہیں، انہیں فوراً نہیں چھیڑا جاتا. یہ بعض ایسے ناسور بن جاتے ہیں، بعض ایسے خرابیاں بن جاتے ہیں کہ پھر آئندہ نسلوں کو بھی وہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. کتنا مشکل ہو رہا ہے 40 سال سے آپ کے لیے دہشت گردی کنٹرول کرنا، وہی دہشت گردی جو جہاد کے نام سے شروع ہوئی تھی. وہ علاج یہ نہیں ہے. اس کا علاج موجود ہے اور اس علاج کو میں نے صلہ عام، دعوت عام دی ہے. آئیں سارے، سرکاری لوگ آئیں، فوجی لوگ آئیں، عسکری لوگ آئیں، مذہبی آئیں، تمام مسالے کے علماء آئیں. ہم ان کو ماڈل بتاتے ہیں کہ مدرسوں کی اصلاح کا ماڈل کیا ہوتا ہے، کس طرح مدرسہ بنائیں، کس طرح مدرسہ چلائیں، کس طرح مدرسے کے قوانین ہو، کس طرح مدرسے کا سلیبس ہو، کس طرح مدرسے کا نصاب ہو، کس طرح مدرسے کی تربیت ہو. مجھے یقین ہے کہ اگر یہ فوجی آئیں، آ کر یہاں نظام دیکھیں، تو یہ اپنے بچے ان امریکی اکیڈمیوں سے نکال کے یہاں پر عروۃ الوثقیٰ میں لے آئیں گے. دور بیٹھ کر تو نہیں ہوتا اندازہ، کہ دور بیٹھ کر تمام مدارس کے بارے میں ذہنیت بنا لو کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہ فرقہ واریت ہے. آپ آؤ ایک ایک مدرسے میں آ کر بیٹھ کے دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں بسا اوقات کوئی مہمان آ جاتے ہیں، آ کے فرقہ وارانہ سوال کرتے ہیں، بعد میں خود اظہار کرتے ہیں کہ اس جگہ پر آ کر تو فرقہ وارانہ بات کرتے ہوئے ہمارا دم گھٹتا ہے، ہمیں جرت نہیں ہوتی کہ آ کے کوئی اظہار کریں فرقہ وارانہ کسی بات کا. مدارس کے لیے باقاعدہ نظام ہے، موجود ہے، اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر حکومت پیسے نہ دے، کچھ بھی نہ کرے، صرف رکاوٹیں ہٹا دے مدارس کی راہ سے، تو مدارس اسی زمانے میں ماڈرن ماڈل مدرسے بنا کر آپ کو آپ کی ان کروڑوں اربوں اکیڈمیوں سے زیادہ نتیجہ دیں گے. یہ مدارس ہی تھے. یہ مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے مدارس کا آغاز ہوا، نہ، ہندوستان سے نہیں ہوا آغاز، مدارس کی تاریخ بہت قدیمی ہے. اور آپ کے پاس جتنے سائنسدان ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے انجینئر ہیں، مسلمانوں کا جتنا سرمایہ ہے علمی، وہ سارا مدارس کا دیا ہوا ہے. ابن سینا مدرسے کے فارغ و تحصیل ہیں، جابر ابن حیان مدرسے کے فارغ و تحصیل ہیں، ابن حیثم مدرسے کے فارغ و تحصیل ہیں، ابن اور جتنے بڑے شیخ طوسی یہ مدرسے کے فارغ و تحصیل ہیں، زکریہ رازی یہ مدرسے کے فارغ و تحصیل ہیں، دینی مدرسوں کی پروردہ شخصیات ہیں، ملا صدرہ دینی مدرسے کی پروردہ شخصیت ہے، یہ علامہ اقبال جن لوگوں سے متاثر ہیں، ملا رومی یہ دینی مدرسے کی فارغ و تحصیل شخصیت ہے. آپ بتاؤ ان کے مقابلے میں جو اکیڈمیوں نے پیدا کیا ہو. دینی مدرسوں کا تو یہ تاریخی سرمایہ ہے. آپ بتاؤ آپ نے کہاں سے سرمایہ پیدا کیا، کون ہے آپ کے پاس آ کے سوائے لارڈ مکالے کے اور سوائے آپ کے ہیگل اور بٹر اور رسل اور سارٹر اور جان پول اور جان پاپ، اور ان کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اسلام مسلمان نام ہی نہیں ہے آپ کا. آپ ابن رشد کا نام لوگے وہ دینی مدرسے کا طالب علم ہے. مدرسوں کے شاہکار ہیں، وہی مدرسے آج دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈاکٹر انجینئر مدرسوں سے توقع ہے، تو یہ ڈاکٹر انجینئر کا باپ بھی بنا سکتے ہیں، یہ سائنٹسٹ بنا سکتے ہیں، یہ پدر طب بنا سکتے ہیں، یہ ابن سینا بنا سکتے ہیں. اور یہ تباہی بھی نہیں کریں گے، چونکہ یہ خدا سے مرتبط ہوتے ہیں، یہ اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، یہ ظلم بھی نہیں کریں گے، یہ خیانت بھی نہیں کریں گے. یہ بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کے بچوں جوانوں کی 70% آبادی جو ہے وہ اسکول نہیں آتی. ان کے لیے فکر کرو، ان کو اسکول ملو. اتنے سرکاری اسکول بنے ہوئے ہیں اور خالی پڑے ہوئے ہیں، اور بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، بکریاں باندھی ہوئی ہیں ان کے اندر. اسی مد اسکول میں، ہائی اسکول میں جہاں بکریاں باندھی ہوئی ہیں، وہیں پر 200 بچہ اسی گاؤں کا پڑھتا نہیں ہے. اس طرف دھیان توجہ نہیں ہے. باہر کیف, یہ کمزوری جب تک رہے گی ہمارے حکمرانوں کے اندر, جب تک کمزور حکمران ہیں اس وقت تک ان کے اوپر دباؤ رہے گا, اور یہ دباؤ میں آ کے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, ہر قوم و ملک کی مصلحت کے خلاف کریں گے جیسا کہ ابھی تک کیا ہے. اور اب وہ جو پچھلا گن تھا وہ ابھی تک صاف نہیں ہوا, ابھی تک دھلا نہیں ہے ہم سے. دہشت گردی, فرقہ واریت ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے, اور یہ ختم بھی مدارس کا اہم رول ہے. مدارس کر سکتے ہیں یہ فرقہ واریت ختم. اگر ایک چیز پھیلی مدرسوں کے ذریعے سے تو وہ ختم بھی مدرسوں کے ذریعے سے ہی ہوگی, لیکن مدرسوں کے جو تعمیری کردار ہیں, مدرسوں کے اندر جو مثبت سوچیں ہیں, مدرسوں کے اندر ہیں, الحمدللہ ہیں, ہر مدرسے کے اندر ہیں. میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں اہل حدیث کے علماء مثبت سوچنے والے موجود ہیں, دیوبند کے علماء مثبت سوچنے والے موجود ہیں, بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے مثبت سوچنے والے تعمیری علماء موجود ہیں, اور شیعہ مثبت سوچنے والے تعمیری علماء موجود ہیں. یہ سارے مل کے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ملک کے اندر اگر میدان ان کو دیا جائے. لیکن اگر میدان دوسروں کو دے دیا جائے اور توقع ان سے ہو, اداروں میں وہ بٹھا دیے جائیں کہ جو ڈکن والی دوربین سے چاند دیکھتا ہے, تو پھر علماء کیا کر سکتے ہیں اس میں, اس چاند کا کیا کر سکتے ہیں؟ مدارس کا جو پوٹینشیل ہے وہ میڈیا نے منفی کیا ہے, سیاستدانوں نے اس کو منفی روشن کیا, در حالانکہ بہت عالی ہے, بہت مفصل ہے. آخر مجھے ایک بات تعجب, آپ نیٹ نکال کے دیکھیں, آپ کو ہندوستان میں قوم پرست ہندو پنڈت بھی مدرسوں کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے گا. یہ کیا, کہاں سے یہ لہر چل گئی ہے؟ ہندو پنڈت بھی یہی بات کر رہا ہے, ایک سیکولر لیبرل ملحد خدا کا منکر وہ بھی مدرسوں کے خلاف ہے, ایک اینکر ایسا جو مثلا لفافہ اینکر جیسے مشہور ہیں فضلہ خور, وہ بھی مدرسوں کے خلاف ہے, فضا بھی مدرسوں کے, عالمی ادارے آ کر کہ آپ بھلے جہاں دہشت گردی ہے وہاں کریں, لیکن یہ ردیف قافیہ کیوں ملاتے ہیں کہ سب کو قربانی چڑھانی ہے چاندے کی تو سارے لائن میں رکھ کے ان کو قربان کر دیں, یہ درست اقدام نہیں ہے. باہر کیف, یہ اسباب تذکر عرض کیا ہے ارباب مدارس کے لیے بھی, ارباب سیاست کے لیے بھی, صحافت کے لیے بھی, اور حکومتی جو سرکاری ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی, کہ مدارس کے موضوع پہ سنجیدگی کی ضرورت ہے, اس کو اس طرح سے بھینٹ نہ چڑھائیں جس طرح سے پہلے مدارس کے ساتھ ہوا ہے. مدارس کا مثبت پوٹینشیل جو ہے اس کو نمایاں کرنے کے لیے خود مدارس کو تقویت کریں, مدارس کو مضبوط کریں. یہ علیحدہ ایک میں نے کہا تھا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو کسی اور موضوع کے کسی اور طبقے کے ساتھ بیٹھ کر ہونی چاہیے, یہاں عمومی جو باتیں تھیں وہ عرض کی ہیں. اب باقی یہ کہ مدارس کیا کیا مثبت رول ادا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنا نظام اصلاح اندرونی کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ نتیجہ بھی دیں اور رزلٹ بھی نکلے اس کا, اور یہ جو صبح اندرازی کرتے ہیں مدارس کے خلاف ان کو بھی ایک جواب عملی ثبوت مل جائے, یہ کسی اور نشست کی متقاضی ہے. ظاہر ہے یہاں پر جمعے کے خطبے میں اور عام عوام کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ خداوند تعالی تمام علماء, مدارس, دینی مراکز کی خدا حفاظت فرمائے انشاءاللہ, اور خداوند تعالی اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور اس کے اندر جو آشفتگی ہے, تشویش ہے اور مشکلات ہیں خداوند تعالی اسے حل فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.